السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا عظمت والا مہینہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو توفیق دی کہ وہ رمضان میں روزے کی عبادت پوری کر سکے، تراویح کی نماز پڑھ سکے، اور بعض سعید روحیں وہ بھی تھیں جن کو اللہ پاک نے اعتکاف کی بھی توفیق عطا کر. بارہ رمضان آیا اور چلا گیا جیسے کسی کے گھر کوئی مہمان آئے اور چلا جائے، لیکن مہمان کچھ تحفے دے کے جاتا، اور وہ تحفے وہ ہوتے ہیں کہ جو مہمان کے جانے کے بعد بھی اس کی یاد دلاتے رہتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان آ کر چلا گیا، ہمیں کیا تحفے دے کے گیا. پہلا تحفہ جو رمضان المبارک کی عظیم تحفہ کہلاتا وہ ہے قرآن حکیم کا تحفہ. اللہ پاک نے رمضان کی راتوں میں قرآن حکیم نازل فرمایا. دوسرا تحفہ یہ بھی ہے کہ مسجد سے ایک تعلق بھی ہمارا بہتر ہوتا. رمضان المبارک میں الحمدللہ 5 وقت باجماعت نماز کی اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں. کچھ دینی رنگ چڑھتا، کچھ کیفیات، ایمانی کیفیات، روحانی کیفیات حاصل ہوتی. کرنے کا کام یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو اس کے تحفے ہیں ان کی قدر کی جائے، نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے. پھر یہ کہ اگلے 11 مہینے کا ایک نصاب بنائے، باقاعدہ نصاب ہو، پلاننگ ہو کہ انشاءاللہ اگلے سال جب رمضان شروع ہوگا اور اللہ ہمیں توفیق دے گا تو انشاءاللہ قرآن حکیم کے ساتھ اور بہتر تعلق اور شعوری تعلق ہم جوڑ سکیں. تو الحمدللہ آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع بھی استقامت ہے، دین اسلام میں استقامت کی اہمیت. اس حوالے سے جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی وہ سورہ حامیم میں سجدہ کی ہیں. انشاءاللہ فوکس کریں گے آیت نمبر 30 پر، سورہ حامیم میں سجدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اقرار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے. ثم استقاموا, اور پھر اس پہ استقامت کا اظہار کیا, قائم ہو گئے, ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, تو پہلی خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور فرشتے نازل ہو کر خوشخبری دیتے ہیں کہ خوف نہ کرو, غم نہ کرو. وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون, اور بشارت حاصل کرو, خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, ہم تمہارے ولی ہیں, دوست ہیں, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمان نوازی. تو دعا بھی کر لیجئے, اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. استقامت کی پہلی بشارت تو یہ ہے کہ فرشتے ایسے لوگوں کی ممد و معاونت کے لیے نازل ہوتے ہیں, خوشخبریاں دیتے ہیں, خوف نہ کرو, غم نہ کرو, جنت کی بشارت دیتے ہیں. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ استقامت کسے کہتے ہیں. ایک صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے دین کی تعلیمات کا خلاصہ بتا دیجئے, کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے کچھ نہ پوچھوں, گویا دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ مجھے بتا دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ, استقامت کے ساتھ جم جاؤ. گویا اس حدیث کے مطابق یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ استقامت میں قیامت مضمر ہے. زبان سے محض اقرار, دل سے یقین اللہ کی وحدانیت پر, یہ آسان کام نہیں. یہ شہادت گہیں الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو انشاءاللہ آج تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ استقامت کے عملی مظاہر کیا ہیں. جیسے رمضان المبارک میں اللہ پاک نے توفیق دی نماز پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی, تراویح پڑھنے کی, اعتکاف کرنے کی, انفاق کرنے کی, صدقہ خیرات نیکی کے کام کرنے کی, اب استقامت یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کو رب مان کر اس کی اطاعت اور بندگی کی جائے. لہذا استقامت کا ایک ظاہر ہے, ظاہری استقامت. استقامت کا ایک باطن ہے, باطنی استقامت. ظاہری استقامت یہ ہے کہ اللہ کو رب مان کر اللہ کے تمام احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے, پوری زندگی اللہ کی اطاعت کی جائے, یہ ظاہری استقامت. ایک اصول نوٹ کرنے کا ہے, بعض لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اس کا جواب بھی ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری عبادات قبول ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ یہ آخرت میں پتا چلے گا. آخرت میں کس کے دل میں ایمان تھا, کس کے دل میں ریاکاری تھی, یہ سب اللہ تعالیٰ بتا دے. تو دنیاوی اصول تو یہی ہے کہ صحیح معنوں میں آخرت میں پتہ چلے گا کس نے کتنے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے. لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ایک اصول نوٹ کرنے کا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرنے کے بعد مزید توفیق مل رہی ہے نیکی کے کام کی, تو یہ اس بات کی علامت ہے, امید کی جا سکتی اللہ کی ذات سے کہ ہماری عبادات قبول ہو گئیں. یہ بھی کوئی لازمی اصول نہیں ہے, لیکن میں نے لفظ استعمال کیا, امید ہے اللہ کی ذات. تو اگر رمضان میں جیسے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کی توفیق دی, اور نماز کے بعد بھی, رمضان کے بعد بھی نماز کی توفیق مل رہی ہے جماعت کے ساتھ, اور خاص طور پر فجر کی نماز, اور اس میں بھی زیادہ فوکس کر لیجئے فجر کی نماز, عید کے دن کی فجر کی نماز. ورنہ اصول کیا ہے کہ رمضان میں تو نمازیں ہوتی ہیں, مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن عام دنوں میں مساجد میں کتنے نمازیں ہوتی ہیں؟ یہ ایک سٹینڈرڈ رکھیے, معیار رکھیے. اگر فجر کی نماز مستقل مزاجی سے مل رہی ہے جماعت کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ, تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری عبادات, نماز, روزے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر مزید توفیق عطا فرمائے. تو استقامت کا ایک ظاہر کیا ہے کہ آپ پوری زندگی میں اللہ کو رب مان کر تمام احکامات پر عمل کیا جائے. اطاعت وقتی جزوی نہیں, اطاعت کلی ہو. اس میں استقامت کا ظاہری مظہر یہ بھی ہے کہ پھر حلال روزی کی طرف توجہ, جیسے ہی عبادات قبول ہوتی ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, اس کی شرط لازم کیا ہے؟ عبادات کی شرط لازم ہے طہارت و پاکیزگی. نماز سے پہلے وضو کرنا, غسل کرنا, تیمم کرنا ضروری ہے. اسی طرح عبادات کی قبولیت کی شرط لازم نیتوں کا اخلاص, اعمال محض اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہوں, اس میں دکھاوا ریاکاری نہ ہو, وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہوں. لہذا اللہ پاک سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رمضان میں اللہ نے توفیق دی نماز پڑھنے کی, ایسے ہی ساری زندگی اللہ پاک ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ عبادات کی قبولیت کے لیے شرط لازم حلال روزی, تو حلال روزی کے ذرائع بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن انسان طے کر لے کہ میں نے حرام نہیں کمانا, پھر دیکھیے اللہ پاک کیسے حلال روزی کے ذرائع بناتے چلا جاتا. استقامت کا باطن بھی ہے, استقامت کا باطن یہ ہے کہ ہر فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالی کا, اس پر گردن جھکی ہوئی ہو جیسے بھی حالات آ رہے ہوں. اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے, جانچتا ہے, پرکھتا. لہذا اللہ کی رضا پر راضی رہنا, رضائے رب پہ راضی رہ, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم, تو کیسا. آپ آزمائش سے مختلف طرح کی آتی ہیں, بعض اوقات سائیکولوجیکل بیماری آ جاتی ہے, نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے, فزیکل بیماری آ جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی بھی نوعیت کے ایسے حالات جو ناخوشگوار ہوں. ہم بیمار نہیں ہوئے, کوئی عزیز بیمار ہو گیا, والد بیمار ہو گئے, دادا بیمار ہو گئے, فائنینشل کرائسس آ گئے, بزنس میں نقصان ہو گیا, جاب چلی گئی, اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو گیا, اور ایسا بیمار ہوا کہ سارا پیسہ لگ گیا. ایسی ہی تو بیماریاں ہوتی ہیں. کینسر ہو گیا, ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ لگ گئی, علاج میں لگ گئی. تو کیسی بھی مصیبت آئے, ہر طرح کی مصیبت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا. اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام, اولیاء اللہ, صحابہ کرام پر شدید آزمائشیں آئیں. صرف آزمائش نہیں, آزمائشوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے, لیکن استقامت یہ تھی کہ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہے. تو ایک استقامت ظاہری ہے کہ ساری زندگی اللہ کی بندگی کرنا, خوشی کا موقع آ جائے, غم کا موقع ہو, پتہ چل رہا ہو کہ اس شخص اللہ کو ماننے والا, اس کا خاندان اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا. اور استقامت کا باطن یہ ہے کہ ہر مصیبت, ہر معاملات میں اللہ کی طرف منسوب کر کر. انی افوض امری اللہ واللہ بصیر بالعباد, میں اپنے تمام فیصلے اللہ کی جناب میں اللہ کے حکم سپر کرتا ہوں, اور اللہ پاک دیکھنے والا ہے بندوں. اب آئیے رمضان کے بعد زندگی گزارنے کی کچھ اصول طے کر لیتے ہیں. پہلا اصول یہی ہے کہ اللہ نے جیسے رمضان میں روزہ فرض کیا, اور روزے کا حاصل کیا تھا؟ ایک سوال آپ نے آپ سے پوچھنا بھی چاہیے کہ رمضان میں روزہ رکھا, تراویح پڑھی کس لیے؟ کیا سارے لوگ یہ کام کر رہے تھے اس لیے, یا اس کا کوئی مقصد بھی تھا, کوئی آبجیکٹو تھا؟ تو آبجیکٹو قرآن حکیم نے پہلے ہی بیان کر دیا, اور اتفاق سے رمضان سے پہلے یہاں بیان ہو چکے. لعلکم تتقون, روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم بچ سکو, تقوی اختیار کرو, پرہیزگار بن جاؤ. تو ایک ریویو کیجئے, کیا 29 راتیں ہیں, 29 دن رمضان کے عظیم راتیں ہیں, عظیم دن, کچھ نہ کچھ تقوی کی جمع پونجی حاصل ہوئی؟ کچھ پرہیزگاری, تقوی, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس حاصل ہوا؟ جس طرح بیٹری چارج ہوتی ہے نا, جو اکوپمنٹس ہمارے گھر میں استعمال ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ بیٹری کو چارج ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوتا, اتنے پرسنٹ ہو گئی, اتنے پرسنٹ ہو گئی. 100% چارج ہو جائے تو بعض اکوپمنٹ بند ہو جاتے ہیں. کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف, تقوی, اس کی بیٹری چارج بھی ہوئی یا نہیں؟ یا رمضان آ کر ایسی گزر گیا, ہمارے دل میں خدا خوفی, جواب دہی کا احساس پیدا ہی نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. جیسے بارش کا موسم ہو, بہترین بارش بھی ہو رہی ہو, بیج لگا بھی ہوا لیکن پودا ہی نہ نکلے, یا نکلے تو خراب نکلے, سڑ جائے, تو اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہوتا, زمین کا یا اس بیج کا قصور ہوتا. ایسے ہی ہمارے دل کی زمین نرم ہوئی یا نہیں, خدا خوفی پیدا ہوئی یا نہیں, جواب دہی کا احساس پیدا ہوا یا نہیں, زندگی میں کوئی ڈسپلن آیا یا نہیں, کوئی بامقصد زندگی گزارنے کا اصول طے کیا یا نہیں. اور اگر طے کیا تو اعلیٰ ترین اصول کیا ہو سکتا, ہدف کیا ہے ہماری زندگی کا, یہ سب باتیں جو ہمیں ریکال کرنی چاہیے. لہذا پہلا اصول یہ طے کیجیے کہ جیسے رمضان میں اللہ پاک نے روزے کے دوران کچھ کھانے پینے کی پابندی ہم نے قبول کی, 15 گھنٹے کا روزہ تھا کراچی میں, 15 گھنٹے تک کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا. اب اللہ سے مانگیے کہ ساری زندگی اللہ تعالی ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک 29 دنوں کا روزہ تھا, 15 گھنٹے کا روزہ تھا, ایک روزہ پوری زندگی کا روزہ, پوری زندگی کا روزہ کیا طے کر لیجئے کہ آپ کوئی حرام کام نہیں کرنا انشاءاللہ. اور یہ بھی طے کر لیجئے کہ جو دینی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے, جیسے رمضان کے دوران نماز فرض تھی تو پڑھ رہے تھے نہیں, ایسے جو بھی دینی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے اب ساری زندگی ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر تو کوئی ہدف طے ہوا, کوئی حاصل ہوا, تو فائدہ ہوا رمضان المبارک کا. دوسرا اصول یہ طے کیجئے, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی مہمان آتا ہے 30 دن رہا, 29 دن رہا, پھر جاتے جاتے تحفہ دے کے جاتا. اب اگر وہ مہمان بہت معزز ہے, محترم ہے, مکرم ہے, اور آپ کو اس کی یاد آتی ہے, تو وہ جو تحفہ دے کے گیا ہے وہ بڑا بہترین ہوتا, نشانی دے کے گیا. تو رمضان المبارک ہمیں کیا تحفہ دے کے جا رہا؟ رمضان کے روزے, نماز, تراوی, ماحول, یہ تو نہیں ہے, یہ تو اگلے سال ہی ملے گا. اصل تحفہ وہ دیکھے گیا قرآن حکیم کا تحفہ. قرآن حکیم رمضان المبارک کی راتوں میں نازل ہوا, اور الحمدللہ اسی تعلق کے حوالے سے رمضان کی راتوں میں تراوی کی محفل ہوتی ہے. یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے, حفظ قرآن کی سعادت ان کو دی ہے. لہذا محافل ہوتی ہیں تراویح کی الحمدللہ، تہجد کی محفلیں ہوتی ہیں جس میں پڑھا کیا جاتا ہے قرآن حکیم. بہت ساری سعید روحیں وہ ہیں جو قرآن میں رمضان کی راتوں میں قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھ پاتے ہیں. دورہ تجمہ قرآن کی محافل ہو رہی ہوتی ہے مساجد میں، ہال میں، مختلف کمیونٹی سینٹر میں، اور ایک پاکیزہ ماحول میں قرآن حکیم پڑھا پڑھایا جا رہا تھا. آئیے اب اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ 11 مہینے بھی انشاءاللہ قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو یقینی بنائیں گے. نماز کے ساتھ، ہر فرض نماز کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لیجیے. اس کا بہترین اصول یہ ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے یا بعد کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اور بہتر طریقہ یہ 10 منٹ طے کر لیجیے، صرف مغرب کے علاوہ ہر نماز میں اذان اور نماز کے دوران 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کس لیے ہوتا ہے؟ عین اذان کے وقت، عین اقامت کے وقت بھاگے ہوئے جا رہے ہوں مسجد میں، یہ تو اصول ٹھیک نہیں ہے. اذان 20 منٹ 15 منٹ پہلے اسی لیے دی جاتی ہے کہ اپنے معمولات کو چھوڑ دو، ترک کر دو سارے کام، اور اول وقت میں مسجد میں آؤ. اول وقت میں 2 رکعت تحیت الوضو، تحیت المسجد پڑھو، اپنے آپ کو باہر بزنس سے، مصروفیات سے نکال کر اللہ کی طرف لانے کے لیے فرض نماز سے پہلے بھی نوافل ادا کیے جائیں. اور سنت نبی کریم کے علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز سے پہلے تحیت الوضو، تحیت المسجد، سنت کو زندہ کرنے کے لیے. پھر اگر ہو سکے تو 10 منٹ کے وقفے میں قرآن حکیم کی تلاوت کر لیجیے یا نماز کے بعد کر لیجیے. 10-10 منٹ 5-5 نمازوں میں لگائیں تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 50 منٹ آپ لگا سکتے ہیں، ایک پارہ روزانہ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر اور توفیق دے اللہ پاک تو تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے. نوجوانوں کے لیے تو میری خصوصی گزارش ہے، جیسے پورے سال کا، پوری 4-4 5-5 6-6 سالوں کے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی کم از کم 11 مہینے کی پلاننگ کر لیجئے. 11 مہینے کا نصاب طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ فلاں تفسیر پڑھنی ہے، فلاں کا ترجمہ قرآن پڑھنا ہے، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ توفیق دے تو عربی زبان سیکھنی ہے. عربی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ انگلش سیکھتے ہیں. یونیورسٹیز میں تو بین لگا ہوا ہے، آپ کے پاس شاید اطلاع ہوگی کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز پابندی لگاتی ہیں کہ ایک فورن لینگویج لازمن پڑھنی ہے، اس کے بغیر ڈگری نہیں دیتی. این ای ڈی تو چائنیز پڑھا رہی ہوتی ہے، این ای ڈی یونیورسٹی چائنیز کے 2 کورسز کرواتی ہے تب جا کر ڈگری ملتی ہے. فرینچ لینگویج پڑھنے، ڈچ پڑھنے، جاپنیز پڑھنے، دنیا کی مشکل ترین زمانے، نہ ہمارا ان سے کوئی سروکار. تو اس سال کے بارے میں طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ اتنی عربی زبان ضرور سمجھیں گے، گرامر پڑھیں گے، ٹرانسلیشن پڑھیں گے، کہ 11 مہینے میں جب اگلے سال رمضان المبارک کا اعلان ہو چاند کا اور تراویح پڑھنے آ رہے ہوں تو سمجھ میں تو آ رہا ہو اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، سمجھ میں تو آ رہا ہو سورہ بقرہ میں کیا اصول بیان ہوئے ہیں، سورہ آل عمران کیا کہہ رہی ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 4 مدنی سورتیں کیا احکامات دے رہی ہیں. کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن تو ہو، کوئی ٹارگیٹ تو سیٹ کرو، ہدف تو بناؤ، آبجیکٹو تو سیٹ کرو. اور میری گزارش ہے خاص طور پر ان پڑھے لکھے نوجوانوں سے جنہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا کمپیوٹر سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، ایم ایس کر کے آ گئے، سارے کام کیجئے، کوئی حرام کام نہیں ہے اگر حلال روزی کمانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ان 11 مہینے کو ہدف کم از کم اتنی عربی لینگویج ضرور سیکھ لیجئے کہ نماز کون سی زبان میں پڑھتے ہیں، کون سی زبان میں پڑھتے ہیں، خطبہ بھی ہوگا عربی زبان میں، اذان عربی میں، تہجد کی ہر چیز عربی میں. تو اللہ پاک نے اگر عربی زبان کو پسند کیا ہے اپنی آخری کتاب کے لیے تو یہ موسٹ سائنٹیفک سسٹمیٹک لینگویج آف دا ورلڈ ہے، اور اللہ کی پسندیدہ زبان، پیغمبر کی زبان، اہل جنت کی زبان. اہل جنت آپس میں کمیونیکیٹ کس زبان میں کریں گے؟ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، یقیناً جانا چاہتے ہیں. تو جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو کم از کم اتنی زبان تو سیکھ لیجئے کہ وہاں کمیونیکیٹ کر سکیں فرشتوں سے. یہ تو ایک مذاق تھا بہرحال, لیکن جائزہ لیجئے اپنی زندگیوں کا. کیا 11 مہینے کا کوئی ہدف بھی ہم نے بنایا؟ اور یہ کم از کم آبجیکٹو ہیں, کم از کم کہ اتنی عربی زبان ضرور سیکھیے کہ ہم قرآن سے کمیونیکیٹ کر سکیں. رب کائنات جب قرآن بیان فرما رہا ہو, اللہ کا کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو سمجھ میں آ رہا ہو. اقبال کہتا ہے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشائے نہ راضی نہ صاحب کشاف. امام راضی بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے جب تک تمہارے ضمیر پر اللہ کی کتاب نازل نہ ہو. اور اللہ کی کتاب ضمیر پر اس وقت نازل ہوگی جب قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھے. تو آئیے اللہ پاک سے مانگیے, اللہ پاک کم از کم 11 مہینے میں اتنی عربی زبان سیکھنے کی توفیق دے. عربی زبان نہیں آتی تو ترجمہ پڑھ لیجئے, اب تو اور آسان الفاظ میں ٹرانسلیشن. تقی سوانی صاحب نے تو حق ہی ادا کر دیا, تمام مشکل تفاسیر کو بہت آسان الفاظ میں, آسان قرآن کے نام سے الحمدللہ جو لیٹسٹ لینگویج ہو سکتی ہے اس کو سارا محاورہ استعمال کر کے, وہ بھی پرنٹڈ ہے. بیان القرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 1998 میں ریکارڈ کروا کے چلے گئے, وہ پرنٹڈ موجود ہے, آڈیو موجود ہے, ویڈیو موجود ہے. اب ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں ہے کہ کیا کریں, کہاں سے پڑھیں, کیا کریں. انٹرنیٹ میں موجود ہے, اسلام 360 آپ کے پاس موجود ہے سافٹ ویئر, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. نصاب بنا کر ایک ہدف کے تحت چلنا شروع کیجئے, سلو بٹ اسٹڈیلی ونز دا ریس. کریں گے انشاءاللہ. پہلا ہدف رمضان المبارک کا اصل تحفہ نماز با جماعت. اور کون سی نماز خاص طور پر؟ ساری نمازیں اہم ہیں لیکن معیار بنا لیجئے فجر کی نماز. فجر کی نماز با جماعت یہ اگر پڑھنا شروع کر دی ریگولرلی تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عبادات کی قبولیت کی امید لگائی جا سکتی. رمضان المبارک کا اصل تحفہ تقویٰ, اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف پیدا کرو. اور تقویٰ پرسنالٹی میں, شخصیت میں, کردار میں نظر آ رہا ہو, صرف گیٹ اپ سے نظر نہ آ رہا ہو, اعمال سے نظر آ رہا ہو, اخلاق سے نظر آ رہا ہو, ڈیلنگ سے نظر آ رہا ہو. بزنس میں تقویٰ, سچ بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا, دو نمبری نہیں کرنی. خاندانی زندگی میں تقویٰ, زبان کا صحیح استعمال کرو, لوگوں کا خیال کرو, بڑوں کا خیال کرو, ادب کرو, علماء کا ادب اور احترام کیا جائے, ماں باپ کا ادب احترام. نظر آ رہا ہو کہ یہ شخصیت چینج پرسنالٹی ہے, شخصیت ہی بدل گئی اس کی. تو اعتکاف سے پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے, رمضان سے پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے, تو چینج اس کی شخصیت کے اندر نظر آ رہا ہو, یہ ہے رمضان کا تحفہ. اور رمضان کا بہترین تحفہ جو ساری زندگی حاصل ہے وہ ہے قرآن حکیم سے تعلق. قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھا جائے, قرآن کو روزانہ پڑھا جائے, اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور پھر ڈٹ گئے اس رب کو رب مان کر, تتنزل علیہم الملائکہ, خوشخبری نمبر ایک, فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر. تتنزل علیہم الملائکہ, تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوشخبری دیتے ہیں, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن, کوئی غم نہیں کرو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں, پشت پناہ ہیں, ولی ہیں, سپورٹر ہیں, دنیا کی زندگی میں بھی, آخرت کی زندگی میں. تو گویا جس کی سپورٹ اللہ کر رہا ہو فرشتوں کے ذریعے, اس کو کسی غم سے, کسی خوف سے دوچار نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی نے سوال کیا تھا, ریپیٹ کر رہا ہوں. صحابی کا سوال تھا کہ اللہ کے نبی رہنمائی فرمائیے, ایک لفظ میں دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیجیے. حضور نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کو رب مان کر اس پر استقامت سے ڈٹ جاؤ. اللہ سے دعا کیجئے زندگی کی آخری سانس تک اللہ کو رب مان کر رب کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا آخری کلمہ جو زبان پر آئے وہ کیا ہو, کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آخری کلمہ اگر زبان پر آ گیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.